فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج 1448 ہجری کے ماہ اعلی حضرت ماہ خیر و برکت سفر شریف کی 18ویں شب ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، اب زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، ثواب ملے گا. نہ بھی دوہرائیں تو دل کی نیت کافی بلکہ ضروری بھی ہے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں کھانا پینا، سونا وغیرہ جائز نہیں. افطار کا وقت آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو نہیں کر سکیں گے مسجد کے اندر، نیت کر لیں اور پھر افطار کر لیں. تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، اس کے بعد کھانا پینا ہے تو کر دیا جائے. اگر پہلے سے کر کے نیت کر لی تھی کچھ مسجد میں رہیں، نمازیں پڑھیں وغیرہ، تو اب ایسے سارے نو نیت کی ضرورت نہیں ہے افطار وغیرہ کے لیے، ایک بار ہی نیت کافی ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو اب یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
17 سفر شریف امیر علیہ سنت دار برکات مولا علیہ کی والدہ کا برسی ہے، سالانہ برسی ہوتی ہے، تو اس موقع پر امیر علیہ سنت نے بھی نیاز کا اہتمام کیا تھا. آئیے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں.
غصہ برائیوں سے بھرپور ہے، فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی غصے میں بہت ساری برائیاں ہیں.
یا اللہ تیری پناہ،
آمین. 1448 ہجری کے ماہ خیر و برکت، ماہ اعلی حضرت سفر شریف کی 17ویں رات ہے آج، اور آج میری پیاری امی جان کی برسی ہے، ام افطار کی. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کی ہے، آپ بھی کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کر دیجیے گا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
جب سے مجھ کو ملے پیرے الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مشہور و معروف رسالہ تذکرہ امام احمد رضا اب نابینا اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بریل زبان میں بھی دستیاب ہے۔ اب بینائی سے محروم افراد بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت، عشق رسول اور علمی خدمات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسالہ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جسے اب نابینا افراد اپنی انگلیوں کے ذریعے محسوس کر کے اپنے دلوں میں اتار سکیں گے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے نابینا فرد کو یہ رسالہ درکار ہو تو شعبہ اسپیشل پرسنز دعوت اسلامی سے ضرور رابطہ کیجیے۔ رابطہ نمبر 03135530385۔ آئیے علم دین کو ہر فرد تک پہنچائیں، کیونکہ دین سب کے لیے ضروری ہے۔
تذکرہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نابینا افراد کے لیے حدیعہ، اس کی کوسٹ 400 روپے، بڑی سائز ہے اس کی، اور ماشاء اللہ یہ بریل لینگویج کہلاتی ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن جن کو جو نظر سے محروم ہے ان کو کسی ٹیکنیک سے نظر آ جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے تو انگلیاں لگا لگا کر یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو 400 روپیہ اس کا حدیہ ہے۔ اب یار یہ عام طور پہ غریب ہوتے ہیں، اس طرح بھائیوں کو چاہیے کہ نابیناؤں میں تقسیم کرے لے کر۔ آپ جانتے ہو کسی نابینا کو تو ممکن ہو تو خرید کر ایصال ثواب کی نیت کرنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ماہ اعلیٰ حضرت ہے، ماہ اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے کسی نابینا کو پیش کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت، اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک کی رحمت سے ملنے والا ثواب آپ کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت، وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں اپنا کر ایک اسلامی بہن اچھی ماں بن سکتی ہے؟
ایصال ثواب کا بہت 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 شکریہ۔ ایصال ثواب ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے جس کو ایصال ثواب کیا اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے والے کا کچھ نہیں جاتا، مزید ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی بہن یعنی کوئی عورت ماں اچھی بنے اس کے لیے کیا کیا کرے؟ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، کردار ستھرا ہو، روزی اس کی حلال ہو۔ جب رزق حلال ہوگا تو وہ جو اپنے بچے کو جب تک یہ دودھ پیتا ہے پلائے گی، اس کی برکتیں بھی پائے گی اور بچے کو بھی برکتیں ملیں گی۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کے اثرات بھی اس پر پڑیں گے۔ ماں کی گود جو ہے نا، یہ پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی درس گاہ ہے، پہلی اسکول ہے، پہلی مدرسہ، پہلا مدرسہ ہے۔ لیکن آج کل یہ مدرسہ جو ہے نا بڑا خراب ہوا پڑا ہے۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے، سامنے ٹی وی پر رقاصہ ناچ رہی ہے، کان سے سنتا تو میوزک سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب سونے کے لیے پہلے ہم دیکھتے تھے بچوں کو مائیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ رسی کھینچ کھینچ کے سلاتی تھی، اب کچھ کھلونا سا لٹکا دیا جاتا ہے، وہ بچے کو میوزک سنا کر سلاتا ہے۔ اب یہ سارے مائیں کر رہی ہوتی ہیں، اب ان کو انہیں ماں کیسے اچھی ماں بنے؟ ان سب کو چھوڑ دے، گناہوں کے جتنے بھی انداز ہیں یا بد اخلاقی کے جتنے بھی انداز ہیں اس کو چھوڑ دے۔ ماں بات بات پہ ڈانٹتی ہے، پھر باپ کا بھی کردار اپنا ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں آئے دن جنگ عظیم چھڑی رہتی ہے، گالی گلوچ، جھاڑ جھپٹ، تو تکار، اس میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ بھی وہی کرتا ہے جو اس کو آپ نے سکھایا، جب پھر آپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن آپ نے اپنی فرما برداری ہے اس کو سکھائی نہیں تھی، بھول گئے تھے، تو بچہ بگڑ گیا۔ تو بچہ بگڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو ہمارا معاشرہ یوں تباہی کی گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے کہ ماں کا کردار جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو پہلے مائیں ہوتی تھی۔ ماں کا کردار اچھا ہوگا تو اس کی گود میں اولیاء کرام پلیں گے، علماء کرام پلیں گے، صالحین نیک بندے پلیں گے۔ اب فلم ایکٹر پلتے ہیں، اب وہ بدماش پل رہے ہیں، ڈاکو پل رہے ہیں، چور نکل رہے ہیں، ماں کی گود سے کیا کیا نکل رہا ہے آپ دیکھو تو صحیح، ایک مطلب طوفان مچا ہوا ہے۔ تو یہ ماں جو ہے نا اگر اس کی اصلاح ہو جائے نا، دعوت اسلامی میں سب آ جاؤ، صحیح بولتا ہوں، دعوت اسلامی میں سب آ جائیں گی، آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو بڑا فرق پڑے گا معاشرے میں۔ اور جو دعوت اسلامی میں پروپر ہیں ان کے گھروں کے ماحول میں اور عام لوگوں کے گھروں میں ماحول جو ہوتے ہیں میں فرق ملے گا، پروپر ماحول میں ہوں، باقی تو کروڑوں ماحول میں ہوں گے، دعوت اسلامی کا وہ محبت تو کرتے ہوتے ہیں لیکن پروپر انہیں باقاعدہ ماحول میں نہیں ہوتے، وہ اہل محبت ہوتے ہیں۔ گھر میں تو گناہ بھرا جو چینل ٹی وی یہ بند کر دیں، صرف مدنی چینل چلائیں، آپ کا بچہ ناتے نہ پڑھے تو پیسے واپس ناتے پڑے گا، اگر آپ گناہ بھرا چینل چلائیں گے تو یہ گانے سنائے گا آپ کو، ٹانگے تھرکائے گا، ناچے گا، آپ تالیاں بجاؤ گے تو پھر یہ گالیاں بھی ساتھ میں بکے گا، تالیوں کی تالیاں سن سن کے آپ کی، تو ہو تو یہ رہا ہے نا، تالیاں بج رہی ہیں، بچہ یعنی یہاں تک کبھی بعض اوقات بچہ، میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ گالی نکالے نا تتری زبان میں تو ہنستے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ دیکھا ہے میں نے، مزہ آتا ہے۔ ہمارے ماحول میں اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ہمارے ماحول میں جو بچہ ہوگا، یعنی ہمارے میننگ آپ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں، وہ آپ کو جس پر دیں گے جزاک اللہ خیرا۔ اچھا عام ماحول میں جو ہوگا کچھ دیں گے، بولے گا بھی تو تھینک یو، تھینک یو کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن جزا اللہ جزاک اللہ کہنا، جزاک اللہ خیرا کہنے کا مطلب وہ نعمل بدل بھی نہیں ہے نا، اس کا قائم مقام تو نہیں ہے نا، تھینک یو اور چیز ہے، جزاک اللہ خیرا وہ حدیث پاک پر عمل ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ اور کئی باتیں ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گی تو مائیں انشاءاللہ درست سے درستر ہوتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ مائیں سدھر گئیں معاشرہ سدھر گیا، مائیں بے پردگی کریں گی، بیٹی بڑھ چڑھ کے بے پردگی کرے گی، ہو یہ رہا ہے نہیں کہ مطلب ماں آدھی بڈھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی بھی فیشن اور ان کے انداز نہیں بدلتے، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، تقریباً 37 پیج ہیں فہرست سمیت، اس کے 37 پیجز، اسلامی پردہ اس کا نام ہے، مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھیں تو صحیح اسلامی پردہ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسلامی پردہ مائیں کریں گی، اس کی برکتیں اولاد میں سرایت کریں گی، وہ بھی نہیں ہے نا، انشاءاللہ کریں، کوشش کریں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ کی طرف سے، اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا۔ من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی یعنی کوشش کی اس نے پا لیا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ امیر کاتم العالیہ نے ابھی جس رسالے کا تذکرہ فرمایا اسلامی پردہ، یہ سوال جواب کے طور پر یہ رسالہ ہے، 36 صفحات اور 35 روپے قیمت پر آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔
اور اس سے مزید زیادہ معلومات اگر آپ چاہیں تو پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ اس سے زخیم ہے کتاب، صفحے تو یاد نہیں مجھے، یہ اس میں اور ڈیٹیل ہے، پڑھنا چاہیے، مطلب پردہ تو عورت پر فرض ہے، یہ پردہ کس طرح کا فرض ہے، پردے کا کیا کیا مطلب ہے کہ ایریا ہے بدن کے کن کن حصوں کا پردہ کرنا ہے، اس سب جب تک معلومات نہیں ہوگی تو یہ کریں گی کیسے پردہ، اس جب یہ فرض ہے تو پردہ جس پر فرض ہے اس کے لیے پردے کے مسائل سیکھنا، مسائل جاننا یہ بھی فرض ہے، فرض علوم میں سے۔ یہ لیجئے کتاب، اس کو پڑھیے، رسالہ لیجئے پڑھیے، اللہ کرے گا تو آیات اور احادیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن مزید مضبوط ہوگا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، نیکی کے کاموں پہ لگانا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے کے بارے میں سوال جواب 397 اس کے صفحات ہیں، اور 510 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔
ملک الموت علیہ السلام کی کال آپ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور آپ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے تیار رہیں۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا پر گردش کرتے اس پیغام سے متعلق آپ کے ارشاد فرمائیں گے۔
عبرت کے لیے کسی نے یہ اچھے الفاظ چنے ہیں کہ ملک الموت کبھی بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ کال سے مراد ہے، یہ تو ہے نہیں کال کہ اب تیار ہو جاؤ، تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ تیاری کا موقع ملا ہوا ہے، 100 سال تک مل جاتا ہے تیاری کا موقع، کرے تو کرے۔ کیونکہ اب جتنی ہم نے ہماری پوزیشن کیا ہے، ابھی تو بہت دن پڑے، کس کو پتا بہت دن پڑے یا بالکل یعنی کہ ریڈی 1 2 3 ویزا لگ گیا، سیٹ اوکے چلو۔ بہرحال یہ کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ روزانہ ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے چہرے کو، چہرہ غالباً 70 بار یہ اس طرح کا ہے کہ اس کے چہرہ دیکھتے ہیں روزانہ، جس کا وقت پورا ہو گیا اس کو ملک الموت کے بارے میں۔ یہ ساری جو دنیا ہے نا، یہ ہتھیلی کف دست، اس کو کف دست ہتھیلی بولتے ہیں، یہ ہتھیلی کی طرح ہے، اس پہ جس کی روح چاہتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ وقت، جبھی تو بزرگوں کے اقوال ہیں بلکہ شاید حدیث میں بھی ہے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر بندہ پڑھے، اس کے بعد نماز پڑھنا نصیب ہوگا یا نہیں پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ کہ اپنے آپ کو بالکل تیار کرے، کبھی بھی ملک الموت علیہ السلام کی کال آ سکتی ہے۔ یہ اس کی میں مطلب وضاحت کر رہا ہوں، ایکچولی کال نہیں آتی، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، ایک دم سے اچانک۔ ابھی بیٹھا تھا باتیں کر رہا تھا، ایک دم سے سر ڈھلک گیا، گر پڑا، موت آ گئی۔ اچانک ہارٹ فیل کے کیس بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایمان سلامت رکھے، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موتو قبل ان تموتو پر عمل نصیب کرے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی اپنے نفس کو بندہ مار ڈالے اور اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک لائیو پر نور بخش ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال ہے، بات بات پر جھوٹ بولنے والے اور بہت زیادہ غیبت کرنے والے شخص سے پیچھا کیسے چھڑائیں؟ بعض دفعہ دور رہنا ممکن نہیں رہتا۔
اس کو امر بالمعروف کریں، نیکی کی دعوت دیں، جتنا ہو سکے اس سے اوائڈ کریں، اس کی باتوں کو سنیں نہیں، اس دلچسپی نہ لیں، انداز ایسا ہو کہ وہ خود بیزار ہو کہ میں ابھی غیبت کروں گا اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، چہرہ اتر جائے گا۔ لیکن بعض وقت ایسے واقعی حالات ہوتے ہیں، جیسے اب مجبوری ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ سیٹھ اس طرح کا ہے، کیا کرے، باپ اس طرح کا ہے، باپ کو چھوڑ کر کہاں جائے، ماں اس طرح کی ہے، ماں کو چھوڑ کر کہاں جائے، یہ گھر کے ماحول، دکانوں کے ماحول، نوکریوں کے ماحول بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ بڑا صاحب ہے، اب وہ صاحب اسے سانپ جیسی حرکتیں کر رہا ہے، زہر اگلتا رہتا ہے، تو یہ بندہ کیا کرے۔ ایسے موقع پر یہ کہ اگر ممکن ہے کہ نوکری بدل سکتا ہے تو بدل دینی چاہیے، کہ ایسے کی صحبت جو ہے نا، یہ ہے تو خطرناک۔ جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو اب یہ کہ وہ چند سکے تو وہ دے گا آپ کو، لیکن اپنے کردار کی پرچھائی بھی آپ پر ڈالتا رہے گا، یہ اثرات آپ پر مرتب ہوں جو خطرناک ہے۔ تو جان چھوٹتی ہو تو دعا دو نوالے کم کھا کر بھی آدمی اچھی صحبت میں جا کر نوکری کرے یا اچھا کوئی روزگار کر لے, اس کو مجبوری نہ قرار دے. کہ روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے, یعنی جس نے پیدا کیا روزی تو اس نے اینی ہاؤ ہمیں دینی دینی ہے, عطا کر دو, اس کا کرم ہے. یعنی جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے, جب اس کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ اس کی عمر 60 سال طے ہوئی ہے, اب وہ 60 سال جو عمر طے ہوئی اس پہ رزق اللہ پاک نے اس کا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے, وہ رزق عطا فرمائے گا جبھی تو یہ زندہ رہے گا, ورنہ زندہ کیسے رہے گا. اب خالی بریانی اور قورمے کو رزق تھوڑی بولتے یار, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی مشہور ہے, ہمارے گلے سے نہیں اترتی. لیکن اگر رزق کی میں بات کر رہا ہوں تو رزق خالی بریانی اور قورمے اور مطلب تلے ہوئے سموسے اور کباب, یہی رزق نہیں ہے, رزق کی بہت ساری صورتیں. دیکھا جائے تو سب سے اہم ترین ترین اہم اور بالکل مفت لیکن اہم رزق جو ہے سانس. یعنی اس کو رزق عرف میں نہیں کہتے لیکن بندے کو زندہ رکھنے کے لیے سانس سب سے اہم ہے. پانی کے بغیر کچھ نہ کچھ بندہ گزارا کر لے گا, غذا کے بغیر اس سے زیادہ وقت جی لے گا, سانس کے بغیر کتنی دیر جیے گا, وہاں گھنٹوں کی بات ہے دنوں کی بات ہے جینے کی, کھانا دانا پانی کے بغیر. یہاں تو سانس اگر رکتی ہے تو بڑا مشکل ہے کہ بندہ ایک گھنٹہ بھی گزار سکے. ابھی ہوا بند ہو جائے, واقعی بند ہو جائے, ایک تو یہ ہوا چلنا بند ہوتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں ہوا بند ہے, ہوا واقعی بند ہو جائے, اٹھا لی جائے, آکسیجن ختم ہو جائے, ابھی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے, کوئی ہوشیاری ہے کسی کو کام نہیں آئے گی. یہ اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں اور اس پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا رہنا ہے کہ ہم مطلب پھوپھاں کیا کرتے ہیں, اگر اللہ نے ہوا روک لی ہم کر کیا سکتے ہیں, سونے کی اینٹوں کا ڈھیر پڑا رہے گا اور اسی پر سر پچھاڑ کھائے گا ہمارا اور دم نکلے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے بندہ اور اس سے ڈرتا رہے تو وہ رزق عطا فرماتا ہے. تو ایسے بندے کی صحبت چاہے وہ روزی کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے, اب گھر کا فرد ہے تو جتنا ہو سکے اس سے کترائے دور رہے. اب ماں ہے باپ ہے ظاہر اسے لڑائی کی تو اجازت ملے گی نہیں, نہ لڑے نہ ان کی خدمت سے اپنے آپ کو دور کرے, لیکن جتنا ہو سکے اگر واقعی ہے کسی تو جتنا ہو سکے اس سے بھی بچے اور اس طرح کی گفتگو نہ ہونے دے, وہاں ایسا موضوع نہ ہو کہ جس سے مطلب اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلی حضرت کا, طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبا اعلی حضرت کا, میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا.
جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت تھا.
فرمانا ہے حضرت سفیان ثوری, مومین کی حفاظت اس کی قبر ہی کستی ہے.
فرمان سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے.
داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا نام علی, کنیت ابو الحسن اور القابات داتا گنج بخش ہیں.
آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار ممبئی انوار تجلیات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان بھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, سب سے زیادہ عقل مند وہ مومن ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے اچھے طریقے پر تیاریاں کرے, یہی حقیقی عقل مند لوگ ہیں.
داتا پیا داتا پیا کر دو کرم, داتا پیا.
علامہ احمد صافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جیسے جیسے علماء کرام کے عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے.
فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے۔
خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا، رہبر و رہنما ہے رضا ہے رضا۔
پیارے پیارے دادا جان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں؟
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دو، اس کو جتنے پیسے چاہیے لے لو، ٹھیک کر دو۔ تو ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بظاہر طور پر ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں شفا اللہ دیتا ہے۔ تو یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام، اگر کسی مریض کو شفا دیں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی۔ جیسے ڈاکٹر کو اللہ پاک نے علم دیا، عقل دی، ڈاکٹری کی، اس نے دوا دی، اللہ نے چاہا تو شفا ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شفا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ قرآن کریم میں موجود ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، کیا حکم لگائیں گے؟ بعض لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، یقیناً اللہ ہی شفا دیتا ہے، پہلی جو میں نے تمید یہی باندھی نا، لیکن ذریعہ کوئی بنتا ہے، جس کو اللہ چاہے بنا دیتا ہے ذریعہ، بغیر ذریعے کے بھی وہ شفا عطا فرما دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مریضوں کو شفا دیتے اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور قرآن کریم صاف صاف اس کا اعلان کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ترجمہ کنزل ایمان، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے، جو مادر زاد اندھے، مادر زاد اندھے یعنی پیدائشی اندھا، ایک تو ہوتا نا کہ کچھ یعنی آنکھیں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ نمبر بڑھتے 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 وہ نابینا ہو جاتا ہے، یا ویسے کوئی ایسا ایکسیڈنٹلی بھی بعض اوقات بندہ نابینا ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، اور جو پیدائشی نابینا ہے وہ زیادہ، اس کا معاملہ زیادہ ٹف ہوتا ہے، جیسے آنکھیں بدلی کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا آنکھیں بدلتے ہیں بعض اوقات، تو وہ بھی کیا، وہ پیدائشی نابینا کی نہیں بدلتے، وہ نہیں بدل سکتے، وہ گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح مطلب مادر زاد اندھا اس کو بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا مادر زاد ولی، تو وہ بھی کہ پیدائشی ولی، یہ مادر زاد اندھا، پیدائشی نابینا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے، آنکھیں اس کو عطا کر دیتے تھے، نظر اس کو آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کوڑی، کوڑ، اس کو بھی، ان دنوں کوڑ غالباً زیادہ ہوتا تھا، ہے نا، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو جو مجھے یاد آ رہے ہیں، پڑھا تھا میں نے، تو آپ نے مطلب اس میں کوڑ کا ذکر ہے نا، اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، کوڑی جو ہوتا ہے اس کو بھی میں، یہ سفید سفید داغ ہوتے ہیں کھال پر، یہ بیماری ہے، جلدی بیماری ہے، اسکن پرابلم ہے یہ، تو اس کو بھی آپ شفا دے دیتے تھے، اور یہاں تک کہ مردے زندہ کر دیتے تھے۔ سب سے خطرناک یعنی سمجھو سب سے ٹف مرض تو مر جانا ہے، ان مانو کر کہ جس کو کوئی شفا دے دے، دنیا کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا اس کو، جو مر چکا، فائنلی مر چکا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے عرصے کے بعد بھی زندہ کرنا ان کا ثابت ہے، روایتیں ہیں اس طرح کی۔ بنی اسرائیل، حضرت سیدنا سام بن نوح کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ وہ اس قبر والے کو زندہ فرمائے تاکہ ہم اس سے موت کا بیان سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر پر تشریف لائے اور دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ پاک سے حضرت سیدنا عصام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا، وہ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب میں نے ندا یعنی آواز سنی تو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا، آپ کو اس دار فانی یعنی اس فنا ہونے والی دنیا سے کوچ کیے یعنی سفر کیے ہوئے یعنی وہ آپ کی وفات کو کتنی مدت ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ حوالہ تفسیر القرطبی جلد 2 صفحہ 84 بتغیر۔ 4000 سال کے بعد آپ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کو اللہ کے حکم سے قبر پہ جا کر زندہ کر دیا، کھڑا کر دیا اس کو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت اللہ نے دی، تو یہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، خود غوث پاک کے کرامات میں بھی ہے یہ کہ اللہ پاک اپنے جن بندوں کو چاہے تو غوث پاک کو بھی کرامات حاصل دی، آپ سے بھی مردے زندہ کرنا ثابت ہیں کہ واقعات بھی ہیں اس کے۔ اب کسی کی عقل میں نہ آئے تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اب جو قرآن کو مانتا ہے آج کے بعد اس کی عقل تو ٹھکانے آ جائے گی۔ جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا بھی شفا دے سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دے سکتے ہیں، تو عیسیٰ کے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شفا نہیں دے سکتے؟ کہ جتنے انبیاء کرام کو معجزات حاصل ہوئے، سب معجزات کا مجموعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، یعنی سارے کے سارے معجزات، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک معجزات آپ کے جاری ہیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ تو اگر اور ولی سے یہ چیز صادر ہوتی ہے تو کرامت ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سیدی بچوں کا پیکج چلا تھا، اگر ان کو آپ دعاؤں سے بھی نواز دیں۔
ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، صد کروڑ مرحبا۔ اب اس میں میں بولوں کیا، میں جب یہ روایتیں سناتے نا تو پوری بات بازو سمجھ میں نہیں آتی، اب مرحبا بول دوں یہ تو تصدیق کی مہر لگ گئی نا۔ اب بعض اوقات غلطیاں بھی کرتے ہوں گے یہ بچے ہیں، تو دعا دے دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ بولتے ہیں، لیکن ہر بات ظاہر مجھے پتہ نہیں ہوتی نا کہ یہ نہ یاد ہوتی ہے، اکثر تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، کوئی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، کبھی بالکل ذہن بنتا ہے کہ انہوں نے غلط کوئی بیان کیا ہے، تو میں کبھی کبھی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسکرین پر لائیو۔ تو خیر ماشاء اللہ، جذبہ اللہ ان سب بچوں کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے، عالم باعمل مفتی اسلام بنائے، ان سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا جیسے میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی میری عادت کیا ہے کہ جب جیسے کہ کوئی نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، پڑھنے سننے مزہ آ رہا ہے، لیکن بعض وقت کسی شعر میں سمجھ نہیں پڑتی، یعنی ان معنوں کو سمجھ نہیں پڑتی، پتہ نہیں درست ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام آنکھیں بند کر کے جھومے جاؤ، تمہارا رونگ نمبر کا چانس نظر نہیں آ رہا، لیکن عام شاعروں میں ذرا یہ صورت نہیں ہوتی، تو پھر اس تھوڑا محتاط، لیکن بعض اوقات توجہ نہیں بھی ہوتی تو بندہ جھوم بھی لیتا ہے، تو پھر میں کیا وہ سائلنٹ ہو جاتا ہوں، نہ سبحان اللہ نہ صلی اللہ نہ کچھ بولنا نہیں ہے، اب سمجھ ہی نہیں آئی اور دل میں کھٹکا ہے کہ یہ شاید وہ غلطی کر رہے ہیں پڑھنے والا یا لکھنے والے نے غلطی کی، لکھنے والے کی غلطی عام طور پہ بہت خطرناک ہوتی ہے بعض اوقات، یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات نبی کی توہین تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی توہین تک پہنچ جاتا ہے، شاعری بڑا مطلب یعنی کہ نازک شاہراہ ہے، یعنی کہ وہ دو دھاری تلوار ہے شاعری جو ہے اس میں، ہاں خاص کر شاعری اور نعت لکھنا خاص کر، اس میں اگر بڑا تو الوہیت میں پہنچ گیا یعنی معاذ اللہ اللہ سے ملا دیا، اور نیچے اترا تو کہیں نبوت کی شان کے خلاف بول دیا، تو یوں نعت لکھنے کا شوق سب کو ہے سمجھے، جس کو دیکھو مطلب شاعری پر اترا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، میری کوشش ہوتی ہے میں جتنے بھی کلام لکھتا بھی ہوں میں اس کی شرعی تفتیش کرواتا ہوں، فنی تفتیش بھی کرواتا ہوں کہ مطلب یعنی کہ اگر غلطیاں ہیں تو سامنے آ جائیں، اس کے بعد اس کو عام کرتا ہوں، الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے، پورے میرے کلام جتنے بھی ہیں میں نے اس کے میرے کوشش کے مطابق وہ جو تفتیش کروائی ہے میں نے، انسان خطا کا پتلا ہے، الانسان مرکب من خطا ون نسیان، کہ میرے ایسا انسان خطا کا پتلا، انبیاء کرام خطا کے پتلے نہیں ہیں یہاں مراد، اور حقیقی انسان تو وہ صاحبان ہے لیکن یہ کہ ہم جیسا انسان خطا کا پتلا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ
وسلم، مدنی مذاکرے کے حوالے سے تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف سنا نہ کریں دیکھا بھی کریں، آپ کا انداز ایک دیکھا بھی ہے کہ کوئی شعر بھی پڑھتا ہے نا کوئی کسی عام معروف غیر معروف کلام کا، تو آپ جھومتے جھومتے اچانک اگر رک گئے تو وہ بھی تھوڑا اشارہ ہوتا ہے کہ ان میں کی واندھو آئے
نہ، مگر یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہی ہے، ہی ہے نہیں، مجھے نہیں سوچنا پڑا کیوں، تو یہ میرا رکنا یہ نہ لے لیا جائے کہ یہ غلط ہے اس کو مطلب توبہ کراؤ پکڑ کے، ایسا نہیں کرنا، یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، غلط فہمی کہ میں نہیں سمجھ آئی یہ کیا بول رہا ہے، یا یہ لفظ بہت لفظ ہوتا نا وہ شان اقدس کے لائق نہیں ہوتا، توہین بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بس مزہ نہیں آتا، ادب کے الفاظ بہتر سے بہترین اگر چن سکتا ہے، انتخاب کی صلاحیت ہے تو پھر وہ جتنا ہو سکے بہتر سے بہترین الفاظ جو نعت شریف میں چنے، میں تو کسی سے سنا تھا میں اس کو دہرا دوں آپس میں باتوں میں کہ ہر لفظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتا کہ سرکار مجھے قبول کر لیں اپنے کلام میں کہیں جگہ دے دیں اس کو مجھے، تو اعلیٰ حضرت کا انتخاب الفاظ کا تو وضو اعلیٰ حضرت کا ہی حصہ تھا، اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے، ادب اپنی جگہ پر، ادب کا یہ ادب جو ہم مطلب جو بے ادبی کے اس میں مقابلے پر جو ادب ہے، اور وہ فن ادب اور چیز ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت اس میں بھی ماہر تھے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت،
بے شک،
اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام اعلیٰ حضرت کا یا اپنے اکابرین کا اپنے بزرگوں کا پڑھا جائے، اب یہ کہ عوام کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ نیا نیا کلو جدید لذیذ، نئی ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، وہ نیا کلام اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی طرح کا انداز نہیں مطلب جمتا نہیں ہے، تو یوں نعت خوان بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ابھی کیا وہ 12ویں شریف آ رہی ہے نا, ویسے تو کلام جمع کر رہے ہوں گے, کسی کو بھنک نہیں پڑھنے دیں گے کہ پتہ چل جائے گا یہ پڑھ ڈالے گا تو میرے جاؤ گا, چھپا کے رکھا ہوگا. ایک دم 12ویں شریف آئے گی, مجمع پک پر ہوگا محفل, تو یہ نکالے گا کلام گیا تو نعرے لگیں گے اور جو ہونا ہوگا ہوگا گیا. میں ہر فرد کی بات نہیں کرتا, یہ ایک عام طور پہ نفسیات ہوتی ہے. مبلغ بھی, مقرر بھی, واعظ بھی, اچھے اچھے جملے, اچھے اچھے الفاظ اور وہ یونیک روایات. روایتیں پرانی ہیں لیکن انوکھی ہوتی ہیں, بات سب کو نہیں اتنا نہیں کسی کتاب سے نکل آئی, اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. موقع پر جب مجمع محفل سمجھے رنگ رنگ پہ ہو سمجھے, اس وقت اس نے یہ, ہر ایک کی بات نہیں کرتا لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے, علام میں سے بچائے. ہے بڑا مشکل کام کہ آپ اتنی مشکل سے کلام ڈھونڈیں 12ویں رات کے لیے اور آپ یعنی اس پہ اشار, اشار کے فضائل تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, اشار کر دیں آپ پڑھ لو یار نے یہ ڈھونڈا ہے, شاید مشکل ہے. اللہ جس کو توفیق دے, دیکھو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی خبریں آ جائیں اس طرح کی, سنا نہیں ہے کبھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان حال میں ایک مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا, پرانی بات ہے, اور اس میں ایک امام صاحبان شاید جمع تھے, ہمارے شہر کے تھے, باہر سے بھی شاید آئے تھے, تو ایک اسلامی بھائی کھڑے ہو کر کچھ کوئی واقعہ بیان کرنے لگے دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار. تو بیان کرتے بیان کے بعد انہوں نے ایک آپ سے سوال کیا کہ حضور میں نے جیسے اپنی بات شروع کی تو آپ نے وہ پیڈ لے کر اپنے وہ جو لکھنے کا کام ہے آپ لکھ رہے تھے, لیکن لکھتے لکھتے اچانک آپ کا قلم رک گیا, تو آپ نے یہ لکھتے لکھتے قلم کیوں روکا؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اچھا آپ نے نوٹ کیا تھا؟ تو کہا ہاں. تو کہا بھائی اب آپ ہی بتائیں میں نے کیوں قلم روکا. تو کہا جیسے ہی میں اپنی بات کرتے کرتے میں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تو جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو اب آپ کا قلم رک گیا اور آپ نے میری وہ بات سنی غور سے اور اس کے بعد اپنا لکھنا شروع کیا. تو پھر آپ نے کچھ اس طرح سے تربیت فرمائی تھی کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بیان کیا کوئی کرے تو میری کیا مجال کہ میں کوئی ایسا کام کروں, یا اس طرح سے ادب آپ نے بیان کیا تھا کہ اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنا توجہ رکھنی چاہیے کہ جب کبھی حدیث بیان ہو تو پھر توجہ سے ہم وہ بات سنیں. الحمدللہ
یہ باتیں
میرا خیال
ہے توجہ سے سننی ہے, اور جو بھی عالم کا واعظ ہوتا ہے نا جو سننے حاضر ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ہر بات سنے, حدیث سنے اور اس کی شرح نہ سنے. تو ویسے کبھی یہ ہوا ہوگا اتفاق, لیکن ہر بات سننی ہوتی ہے, ورنہ کیا جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہر بات نہیں سنے گا نا توجہ سے تو غلط فہمی بھی ہو جائے گی. غلط فہمی ہو سکتی ہے, کفر کو اسلام سمجھ سکتا ہے, اسلام کو کفر سمجھ بیٹھے گا, حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے گا. عالم واعظ کر رہا ہے, خطاب فرما رہا ہے, تو اس کی باتوں میں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں, تو یوں غلط فہمی بھی ہوگی اور یہ ادب بھی نہیں ہے. اب جیسے کہ کوئی عالم صاحب واعظ فرما رہے ہیں اور یہ حاضرین جو ہیں بیٹھے بیٹھے کانا پھوسی کر رہے ہیں آپس میں, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں, اشارے کر رہے ہوں, ادھر آ جگہ دے دیے, یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے, لیکن مقرر جو ہوتا ہے اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی کہ میری بات سنتے نہیں ہیں. تو قرآن و حدیث کی بات تو بہرحال لے کے توجہ ہی سے سننی ہے, بلکہ کوئی بھی بات کرے, آپ سے کوئی ملاقات کی آپ نے اور آپ سے وہ بات چیت کر رہے ہیں, وہ جو بھی رسمی گفتگو ہوتی ہے اور آپ موبائل دیکھے جا رہے ہیں, جی جی ہاں ٹھیک ہے بس اور سناؤ, اب یہ کیسا لگے گا؟ ماں کے سامنے جاتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہوگا, باپ کے سامنے جاتے ہوں گے تو بھی یہ ہوتا ہوگا. یہ اب جو یہ آزمائش آئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا, توجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ، سنت کریمہ، ہر ایک کی بات توجہ سے سنتے تھے، اور جب تک وہ بات پوری نہ کر لے اپنی بات شروع نہیں فرماتے، اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، ہم لوگوں سے رہا ہی نہیں جاتا، بات ٹھک کر کے کاٹ دیتے ہیں، بلکہ نعت کے لیے لفظ کاٹ دیتے نہیں بولوں گا، لیکن آپ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں، نعت بھی پڑھتے ہیں نا تو بعض اوقات ایک دوسرے سے اٹھا لیتے ہیں شعر، نعت خوان بےچارا اس کا بولنے تو اندر ہی رہ جاتا ہے، یہ تماشے بہت دیکھے میں نے۔ تو آواز کیسی ہی ہو، اب کیا بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ خداوندی میں صرف آواز ہی پاس ہے، دل کا جذبہ پاس نہیں ہے؟ اس لیے کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا آواز چھیننی نہیں چاہیے، یہ نعت خوانوں کی عادت دیکھی ہے میں نے، ہر نعت خوان ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں جو جنرل بات کر رہا ہوں یہ دیکھا ہے سب، صلاۃ و سلام پڑھنے میں ایسی چھینا جھپٹی دیکھی ہے میں نے، اپنا مزہ کرکرا ہو جائے، ابھی بےچارا تو اس لیے کیا کرتے پھر، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت نہیں پڑھیں گے، نعت خوان جو سلام پڑھ رہا نا وہ یہ اتنا پڑھ کے پورا شعر پڑھے بغیر سلام کا، وہ دوبارہ اپنا شعر پڑھے گا، اگر میں شمع بزم ہدایت پر سلام بھیجنے جاؤں گا نا تو یہ میرا شعر لے لے گا، یہ دوسرا شروع ہو جائے گا، تو یوں مارا ماری بات اوقات ہوتی ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں پڑتی، ہم جیسا جو ہوتا ہے نا جو ان لوگوں کو جانتا ہوتا ہے سمجھتا ہوتا ہے، میں سمجھایا ابھی، یہ بعض اوقات انفرادی کوشش بھی کی ہے، اجتماعی کوشش بھی کی ہے، موقع کی مناسبت سے، ایسا کائے کو کرتے ہو یار، یہاں جی عمران بیٹے ان کو بھی تجربہ ہے، یہ بےچارے شعر پڑھتے ہیں بعض اوقات ان سے چھین لیتے ہیں، نگران شورا یار، ان سے تو ویسے آدمی ڈرے گیا، احترام کرے، اس کا بھی چھین لیتے ہیں، بیان میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹھاک کر کے اٹھا لیں گے، آواز اچھی ہوتی ہے، لیکن اب بےچارا ایک آدمی ہے، اس کا دل ہے نا یار، پر اب ہم جیسا ٹھیک ہے، آواز گھوگری ہے جیسے بھی ہے، ایک کوئی پڑھتا ہے اور پڑھنا شروع کیا اور اب ایک دم اس کو اٹھا لو گے نا تو اس کو کچھ تو محسوس تو ہوگا نا کہ یار کیا ہو گیا، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، مومن کے دل کی بڑی قیمت ہے۔ وہ حدیث سے پاک یاد آ گئی مجھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کعبہ ایک مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، حرمت من عزت، کہ مومن کی عزت ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اسی طرح اسی ضمن میں ایک سوال سوشل میڈیا پر عبد الواجد صاحب کی طرف سے آیا کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
آنکھیں بھی بند ہیں اور کان بھی بند ہے، دماغ بھی بند ہے، یعنی کہ مائنس سوچنا نہیں ہے، مائنس دیکھنا نہیں ہے، نگیٹو اعلیٰ حضرت کے بارے میں نگیٹو سوچنا ہے، نہ نگیٹو سننا ہے، نہ نگیٹو دیکھنا ہے، آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ ہے، آنکھیں یہ فزیکلی آنکھیں بند ہونا نہیں ہے، نابینا کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوتا ہے وہ بھی بولا اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں، آنکھیں تو ویسے ہی تیری کب کھلی ہیں، تو اس آنکھ سے تو ہمیں اعلیٰ حضرت نظر بھی نہیں آ رہے، تو بند ہونے کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا قریب سے ان کا، یعنی اتنی گہرائی سے، میری اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اتنا گہرائی سے ان کا مطالعہ کیا ہے، اور بہت پرانا مطلب میں تجربہ کار آدمی ہوں، علماء کی بڑی صحبتیں الحمدللہ، زیارتیں میسر رہی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنا زیادہ میری سمجھ میں آ گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، یہ میرا ذہن بن گیا ہے، جب کسی کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے، اب اس پر آنکھیں بند نہیں کرو گے تو کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے یار، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کا مطلب یہی کہ کیا اس میں بھی کچھ تنقید کے پہلو نکالو گے، ڈھونڈو گے، تم آتا کیا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف ایک مفتی کو میں نے ترغیب دلائی، وہ اس نے مجھے پھر لکھا کہ میں نے 10 حصے جو تھے 10 جلدیں بلستیا پڑھی، اور وہ حصہ اس نے لکھا مجھے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، اتنی تعریف کی اس نے بولا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت کے فتوا سمجھنے کے لیے تو کئی فنون اور سیکھنے پڑیں گے مجھے، تو پھر جا کر یہ پلے پڑیں گے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو آپ خالی لوگ بولتے ہیں اعلیٰ حضرت شاعر تھے، خالی شاعر نہیں تھے، شاعر تو حضرت حسن بن صحابی، حضرت حسن بن ثابت بھی تھے شاعر رسول، لیکن اور کچھ بھی تو تھے نا، صحابی رسول بھی تو تھے نا، تو اعلیٰ حضرت شاعر رسول ضرور ہیں، شاعر نعت خوان شاعر ہیں، لیکن یہ کہ نعت گو شاعر ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ عالم بھی تو ہے نا، مفتی بھی تو ہے نا، ولی بھی تو ہیں، عاشق رسول بھی تو ہیں، اور بہت ساری خوبیاں حاصل ہیں جو ہر شاعر کو حاصل نہیں ہوتی۔ شاعری آپ کا ایک مطلب ذوق تھا تو کلام بھی لکھتے تھے آپ، خالی شاعر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ عام شاعروں کی طرح جو واہ 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 کر کے مطلب جھومتے رہتے ہیں، ان کی طرح شاعر تھوڑی تھے وہ، ہے نا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان ہی۔ نان پارا کا جو نواب تھا اس کی مدح سرائی میں، اس کی خوشامد میں کہہ دو، شعرا نے کلام لکھے اس کی تعریف میں، اس کی اعلیٰ حضرت سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی لکھو کچھ، کرم ہو جائے، انعام و اکرام ہو جائے گا، کوئی چندہ وندہ مل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامل و اکمل کمپلیٹ ہستی ہیں کہ ان میں خامی فالٹ ہونا تو دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں سکتا فالٹ کے بارے میں۔ گمان نقص جانی، نقص ہونے کا، خامی ہونے کا، فالٹ ہونے کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہی یعنی عام طور پہ پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، میں فرماتا ہوں یہی پھول خار سے دور ہے، نہیں آقا وہ پھول ہیں کہ کانٹے ان کے ارد گرد نہیں ہیں، کانٹوں سے یہ پاک ہیں۔ شمع میں عام طور پہ کالا کالا دھواں نکلتا ہے، کینڈل غالباً ہے نا، کینڈل میں، شمع میں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع بزم رسالت ہیں کہ جن میں دھوئیں والی کیفیت نہیں ہے، یعنی کہ جو دھواں ایک عیب ہے تو عیب والی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے پھر اور وہ نواب جو تھا نان پارا، اس کی ریاست تھی نواب نان پارا، تو نان پارا کے لفظی معنی ہے روٹی کا ٹکڑا، نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا پیس۔ تو اعلیٰ حضرت نے آخری جو شعر لکھا اپنا، مقتا اس کو بولتے ہیں، جس میں آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص یوز کرتا ہے، تو اس میں آپ نے یہ کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھوں پڑھے اس بلا میں میری بلا، کہ میں دنیا کے دولت مندوں کا، دول یہ دولت کی جمع ہے، دول اہل دول مانے یہ سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، ارباب اقتدار، سب کو لے لیا آپ نے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، یہ محاورہ پڑھے میری بلا اس میں پڑھے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا نہیں۔ میں تو فقیر ضرور ہوں، فقیر ضرور ہوں، لیکن در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں گدا ہوں، گدا مانے فقیر، سائل، تو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا میں گدا ہوں، میرا دین پا رہے نا نہیں، میرا دین نان پارا نہیں ہے، یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پارا ہے نا مانے روٹی کا ٹکڑا، اور وہ ریاست بھی تھی نان پارا، نان پارا کبھی پارے کر کے آپ نے ٹکڑے کر کے اپنے شعر میں اس کو بھی سمو لیا اعلیٰ حضرت نے, یہ فن ادب اعلیٰ حضرت کا. تو یوں مطلب ہے کہ ایسی ہستی پر ہماری آنکھیں کیوں نہ بند ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں, کبھی شعر گوئی کا فن نہ سیکھا, نہ شاعری کا سرمایہ جمع کیا, نہ میں شعرا کا دم ساز, نہ مشاعرہ باز, نہ یہ دماغ کہ اپنے کام چھوڑ کر ان سب میں لگوں. میں اس فن میں کسی کی شاگردی کا داغ بھی یکسر نہیں رکھتا. جائے استاد خالص, جو کچھ زبان پر آتا ہے قلم کے حوالے کرتا ہوں. حاشا, زندگی بھر نہ کوئی غزل کہی, نہ پائے خیال کسی غزال کسی نہ پائے خیال کسی غزال کے پیچھے غزل خواں ہو کر چلا. ہاں کبھی کبھی محبوبہ نے خدا کی مدحت کا شوق جلوہ فکن ہوتا ہے, اور بے زحمت فکر خدا جو چاہتا ہے بندہ عرض کرتا ہے, پھر اسے جمع کرنے محفوظ رکھنے کی فکر نہیں ہوتی. بہت ایسا ہوتا ہے کہ متفرق اوراق پر لکھ ڈالتا ہوں, یہاں تک کہ عربی فارسی اور اردو منظومات کی چار بیازیں گم کر چکا ہوں, اور فکر تلاش سے آزاد ہوں کہ جو کچھ رقم ہو گیا وہ انشاءاللہ العزیز اس کثیر السیئات, یعنی یہ آپ کی حاضری ہے کہ اس بہت بڑے یعنی بہت بڑے گناہ گار بہت گناہ رکھنے والے کے نامۂ حسنات میں ثبت ہو گیا. یعنی جو میں نے لکھا کلام تو وہ میرے نیکیوں کے اعمال نامے میں لکھا گیا, میرے اعمال سے وہ باہر جانے والا نہیں, خواہ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ. حوالہ اکسیر اعظم ماں مجیر معظم, صفحہ 114-115, خدا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے, اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ مبارک پور شریف سے, یہ ترجمہ 2012 میں شائع ہوا ہے, نہیں شائع کر نہیں لکھا, 2012 میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے, 1434 سے ہجری, ماشاء اللہ. یہ کیسی یعنی کہ ترکیب الفاظ کی, مکہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.
صاحب شاید سوچتے ہوں گے اتنا مشکل ہماری طرف سمجھ میں نہیں آیا, اب میں اس کی تسہیل کرنے بیٹھوں یعنی آسان کرنے بیٹھوں تو آدھا گھنٹہ اور لگے گا, اپنے آگے بڑھتے ہیں مسائل سوال.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت میں اسپین کے شہر بارسلونا میں ہوں, اور ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ جمع ہو کر دیکھا جا رہا ہے, اور ایک بڑی تعداد اللہ کی رحمت سے یہاں پر عاشقان رسول کی بارسلونا فیضان مدینہ میں جمع ہے اللہ پاک کی رحمت سے. اور عرض یہ تھی کہ الحمدللہ یہاں مختلف یورپ کے ممالک میں ایک تو یہ بھی ترغیب جاری ہے, آج ہی شاید چونکہ وہاں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں, تو مختلف مواقع پر جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے ممالک ہیں جن میں 12 ربیع الاول تک کوئی ان کو گنجائش نکل سکتی ہے. تو درخواست یہ ہے کہ یہاں تو الحمدللہ تیاری ہو رہی ہے یورپ میں کہ یہاں سے اسلامی بھائی 12ویں شریف عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں منائیں. تو مشورہ ہوا ہے کہ جو آ سکتے ہیں ان کو آ سکتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے, اور 12ویں یا عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں منائیں. آپ بھی مزید ارشاد فرمائیے گا کہ یہاں جو 12ویں منائیں گے تو یہاں منانا 12ویں کیسی 12ویں ہوتی ہے, تو یہ انشاءاللہ آپ کی زبان سنیں گے تو اور لطف آئے گا اللہ پاک کی رحمت سے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کوشش کریں کہ تو ماشاءاللہ کل تو ہے ہی ہمارا 2 اگست کو زبردست مدنی مذاکرہ, تو اس کی تو وضاحت ہوگی. دوسرا یہ حضور کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا بات کاٹنے کے تعلق سے, تو اب تو خیر ایک بڑا مہذب کیسے ایک لفظ نکالا گیا ہے, معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تو وہ معاف کیجیے گا بات کاٹ رہا ہوں میں, وہ بات کاٹ دے گا آپ دیکھے دیکھے, معاف کیجیے گا برا نہیں مانے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ارے بھائی کاٹ چکے یار معافی مانگ رہا ہے. تو ایک تو یہ ہمارا چل پڑا ہے ٹک ٹاک چل پڑا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی بات کر رہا ہے تو موبائل پہ میسج دیکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, تو ایسا اس کا کوئی دوسرا بھی پہلو ہے کہ آپ میسج کر رہے ہیں یا آپ کو میسج لکھ رہے ہیں یا آپ کو ایسا کام موبائل سے کر رہے ہیں اور کوئی آ جاتا ہے, تو آنے والے کو کیا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب آپ نے 5 منٹ کا میسج ریکارڈ کروا دیا, اب وہ ایک صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے کچھ بات کرنی شروع کر دی, وہ 5 منٹ کا میسج آگے پیچھے ہو گیا, اب وہ ڈیلیٹ کرو دوبارہ ریکارڈ کرو. تو اس کو بھی کچھ ہے کہ کوئی اگر مصروف ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے رک جائے اور جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہ اپنی بات شروع کرے. تو چند دو چار باتیں میں نے کہا عرض کر دوں اور آپ سے اس کی مدنی پھول لے لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اسی طرح ماشاءاللہ مسکراتا رکھے. آپ کو مسکراتا ہوا مدنی چینل پہ دیکھ کر الحمدللہ کئیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں, جن کو مسکرانا نہیں آ رہا ہوتا وہ بھی باتوں کا مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. سب مل کے کہ یہاں تو حق اللہ سندھ کا ماشاءاللہ, ہم اس طرح مسکرانے کی بھی عادت پیدا کرے. اب تو وہ آ رہے ہیں کہ ہے نا کہ وہ بڑا پیارا شیر اعلی حضرت کا ہے نا, مسکرانے والا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سلام. جی حضور ارشاد فرمائیے
اپنے سوالات کا, بالکل سوال نامہ عطا فرما دیا ہے. قطع کلامی معاف, تو اب ظاہر ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. اب یہ آداب میں سے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میں اپن سوچ رہا ہوں کہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کاٹی جائے ورنہ وہ پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا. جو غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے, غیبت کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اور میں اپنا واقعہ کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ ایک بار میں کسی ملک میں تھا اور کچھ نوجوان سے کوئی, وہ بھی میرے قریب ہی تھے, میں الگ بیٹھا ہوا تھا, ایک آدھ میرے ساتھ تھا, یہ لوگ الگ تھے, پھر یہ میرے قریب ہوئے یا خود قریب آئے, تو وہ کچھ گفتگو ایسی کر رہے تھے کہ وہ قریب تھا کہ یہ کفریات بک دے, تو میں نے ایک دم بات کاٹی. یعنی میرے ساتھ وہی عوامی انداز میں گفتگو کر رہے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے, اور تھے پنجاب کے, وہ پنجاب کے, تو مجھے خوش فہمی ہے کہ ایک تعداد ہے مجھے جانتی ہوتی ہے, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھہر, میرا نام محمد الیاس قادری ہے. اب میں نے یہ جب بولا نا تو یہ چونکے گیا, بعض ان میں چونکے اور لہجے میں کچھ تبدیلی آئی. اب تو سمجھ گیا کہ یہ تو ساڑھے بندے. پھر میں نے جو بھی بولنا تھا میں نے بولنا شروع کر دیا, تو بڑی ترکیب اچھی بنی مجھے. یہ اپنے گھر لے گئے یہ لوگ, جہاں مل جل کے چھڑے تھے, نوکریاں کرتے تھے, لوگوں کو نیندوں سے اٹھا کے نکالا, رات کا وقت تھا وہ, اور جو جمع ہو گئے کچھ لوگ, بات چیت ہوئی. پھر ان دنوں وہاں ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا تھا اس میں وہاں سے گاڑی بھر کے یہ لوگ آنا شروع ہو گئے. یہ پرانا واقعہ بتا رہا ہوں, کئی سال پرانا. تو یوں بات میں نے کہا, میں نے کاٹی اس کی بات کہ ابھی یہ نہیں کاٹوں گا بات تو یہ مطلب کفر میں جا پڑے گا. گفتگو کا انداز ایسا ہو رہا تھا, اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ کہ ویسے نارملی بات کسی کی کاٹیں گے اس کو برا لگے گا, اور قطع کلامی معاف یا میں معاف کیجئے آپ کی بات کاٹتا ہوں, یہ ہے تھوڑی دل جوئی والی بات ہے کہ اس کو جھٹکا کم لگے گا. لیکن بعض وقت بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک مطلب جب اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہوتی ہے ایک دم سے بریک لگے گا نا تو گالی یا تو کلٹی ہو جائے گی یا چیں کر کے پہیے گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں اس کے. تو اس لیے وہ بات نہ کاٹی جائے کہ وہ اگلے کو بعض وقت اس سے تکلیف ہوتی ہے. پھر جیسی بات اب رہا کہ واٹس ایپ پر اگر واقعی وہ میسج ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کا تو ظاہر تجربہ ہے کہ کوئی اگر آ کر بات کرنا چاہتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اب کیا کروں. میں سن رہا ہوتا ہوں تو یہ تو بار بار میرا تجربہ ہے کہ جب میں سن رہا ہوتا ہوں نا تو کوئی بات کرنے آ جاتا ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں اپنے میسج کو اور اس کے بعد سن لیتا ہوں. یہ تو کئی بار کیا میں نے, ورنہ یہ کہ یہ بھی کبھی کبھی تو چھوڑنی بھی پڑی یہ بات بڑی عزت سے انہوں نے کہا نا, یہ ہوتا ہے مطلب. دوبارہ لیے کہ جو بات یہ نہیں سوتی پیغام کر رہا ہے اس کو چھیڑا نہ جائے, سن رہا ہے تو موقع کی مناسبت, بعض ہوگا تھا نا سن رہا ہے کر رہا ہے تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے, کوئی آ کر آپ پہنچ گئے نا لفٹ نہیں کرائے گا, وہ اپنے سے مگن ہے کہ کبھی مسکرا رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے, بول رہا ہے سن رہا ہے, تو اب پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ہماری بھی سن دو یار.
حضور کچھ ایسے پیشے بھی ہوتے ہیں جس میں, اب جیسے ڈاکٹر ہے, اب ڈاکٹر تو اگر مریض کی سنتا رہے تو پورے دن میں تو ایک ہی مریض کو فارغ کر سکے گا, مریض تو گھر کی کہانیاں بھی بعضوں کا سنا رہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے, تو کیا ان پیشے والوں کو کہ جن کے پاس سائلین کا تاتا بندہ ہو یا مریض ہیں یا اس طرح ہیں تو وہ بھی پوری پوری بات سنیں گے, اور آپ کو اندازہ ہے کچھ لوگ تو پھر بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ بندہ میوٹ کا بٹن ڈھونڈتا رہے گا کہاں سے میوٹ کریں اس کو.
جیسا موقع سننے میں علاج ہوتا ہے مریض کا بعض اوقات, یہ بول دیتا ہے اس کی بھڑاس نکل جاتی ہے, وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اگر بالکل اس کو بریک لگا دیں گے نا آپ تو پھر یا ڈوچ لگا دیں گے تو اس کے اندر کے اندر رہ جائیے, تو یہ سیٹ نہیں ہوگا, پریشان ہو جائے گا, تو یہ مریض کو یوں ہوتا ہے. پھر بعض وقت مریض کو جب دوا دے دیا پھر اس کو یاد آتا ہے, ہاں وہ تو بولنا بھول گیا میرے انگوٹھے میں بھی درد ہے, گھٹنے کی تو بات کی تھی آپ سے, تو اب ڈاکٹر اگر یہ بولتا ہے کہ وہی اس میں بھی کام دے گی, اب پین کلر تو سب جگہ کام دیتی ہے لیکن اب ڈاکٹر بھی بعض وقت چالاک ہوتا ہے, اچھا انگوٹھے میں درد ہے یہ ٹیبلٹ بھی لے لو, بول کے پھنسا ہو گیا. تو بعض ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو وہ بے ضرر ٹائپ کی ہوتی ہیں, ہاضمے کی دوا کوئی گولی لکھ دی, عام طور پہ ہاضمہ کمزور ہوتا ہے یہ بھی لے لو, چلے ہاضمہ بھی درست ہو جائے موج کرے. بہرحال یہ کہ سننا تو پڑتا ہے, نہ سننے سے بھی نقصان ہوتا ہے. پھر بعضوں کا اب جیسے کہ جو مفتی علاج کرتے ہیں نا ان کو زیادہ سنبھلنا ہوتا ہے, میرا تجربہ ہے کہ جیسے کہ کسی کو جیسے عامل ہوتے ہیں بابا جی ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, بعضوں کا تھوڑا قد کاٹ بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں سنتے پوری بات, وہ اگلے کو مطلب یعنی اب بیچارے مریض ہے نا تکلیف میں, وہ بولتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس کیا تو یوں بولا, حکیم کے پاس تو یوں بولا, اب وہ بات کر رہا ہے تو عامل جو اس کے پاس بھی لائن لگی ہوتی, بیچارے یہ بھی کرے کیا, تو ان کے منہ سے میں نے نکلتے دیکھا ہے تو میں کیا کروں, ڈاکٹر کے پاس گئے تو میرے لیے کیا حکم ہے, اب مجھے فرمایا کہ مجھے کیا کرنا ہے, اب وہ اگلا تو گھبرا جائے گا نا یار, وہ اتنی مطلب جیسے کہ بڑی شخصیت ہو یا ویسے قد کاٹ ہو تو ڈر جائے گا نا وہ, کہ یار اب میں کیا بولوں, وہ اب جو بولنا چاہتا ہے وہ بھول جائے گا, تو یہ لوگ مطلب اس طرح بولتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, اور یہ اس میں صبر و ضبط کے ساتھ بندہ سنے یہ کمال ہے, کہ اس کی سنیں, بالکل بالکل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سنیں, کہ اب یہ ضرورت ہے کہ اس کی سنیں تاکہ اس کا دل مطمئن ہو. یہ جو نفسیات ماہر نفسیات ہوتے ہیں نا سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے باتوں سے علاج کرتے ہیں, ان کی سنیں گے اور بولو بھائی ہاں وہ کیا ہوا, تو اس دن کیا ہوا, تو آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ نے بولا تھا آپ چونکے تھے تو کیوں چونکے تھے, ادھر پاؤں پھسلا تھا تو پھر کہاں چوٹ آئی تھی, یعنی وہ ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, وہ اس سے نکلوائیں گے تو یہ اپنی بھڑاس نکالتا ہے نا بندہ, بعض اوقات ٹھنڈا ہو جاتا ہے, بھڑاس نکالنے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے, جب تک بھڑاس نہیں نکالتا اندر 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 وہ گھٹتا رہتا ہے, اس کی سنے اس کو پیار دے اس کو مطلب سر ہلائے, اچھا یہ بھی ہوا تھا, اب یہ سارے اتنا وقت کہاں سے لائے بندہ, ورنہ طریقہ کار یہ ہے علاج کا, جیسا مریض جیسا موقع, مریضوں کو بھی چاہیے کہ ٹوکی کرے, اتنا لمبی نہ کرے کہ وہ بیچارہ یہ بھی پریشان ہو جائے اور پیچھے کے مریض بھی ہیں وہ پناہ مانگ جائیں, کبھی جائے کب, جیسا مرض جیسے جیسا مریض جیسا ڈاکٹر جیسا طبیب, اس کے حساب سے ترکیب بن سکتی ہے. اچھا اب وہ بارہویں شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ فیضان مدینہ میں کیا ہوتا ہے, یہ تو مدنی چینل پر لائیو تو ہوتا ہے سب, کیا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ سب دیکھتے ہی ہوں گے دیکھنے والے کہ کیا ہوتا ہے. تو اب وہ مدنی چینل پر دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں وہ اپنی جگہ پر ہے, اور فزیکلی تشریف لا کر دیکھیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو سب سے انسب تو یہی ہے کہ فزیکل مدینہ شریف کی تصویر دیکھتے ہیں, گنبد خضرا کی, کعبہ مشرفہ کی تصویر دیکھتے ہیں, اپنی جگہ پر ہے. جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو کیفیت میں کچھ کمی بیشی فرق سب سمجھ سکتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو یوں مدنی چینل پر دیکھیں گے اور فزیکلی یہاں کر دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق. کراچی والے تو آ سکتے ہیں چاہیں تو, باہر شہروں کے بھی بعض آتے ہیں, تو یہ یورپین ممالک والے تو ذرا کتنا خرچہ کہاں کریں گے, بہت خرچہ ہو جائے گا, پھر چھٹی بھی نہیں ہوتی. بارہ ربیع الاول شریف کو وہاں چھٹی تھوڑی ہوتی ہوگی, اور یہ تو ہے نہیں کہ بس پکڑ لی آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے, تو کتنے گھنٹوں کا سفر, آنا جانا لاکھوں روپے کرایہ. تاہم اگر آنا چاہیں تو ویلکم, جن سے بن پڑے ضرور تشریف لے آئیں, سر آنکھوں پر جی آیا نو چشمے ماں روشن دل ماشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ دعا تین بار پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبع,
السبع,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد,
توبوا الى الله, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے.
دادا جان یہ درخت کتنا پرانا ہے؟
بیٹا یہ درخت تم لوگوں سے بھی پرانا ہے, جب وسیم صاحب بچے تھے تب بھی یہ درخت اسی جگہ کھڑا تھا.
واقعی وسیم انکل بھی اس درخت کے نیچے کھیلتے تھے؟
ہاں بیٹا وہ بھی اسی کے نیچے کھیلتے تھے, دوڑتے تھے اور گرمی میں اسی کے سائے میں بیٹھتے تھے.
یعنی یہ درخت صرف ہمارا نہیں ہمارے بڑوں کے بچپن کا بھی دوست ہے.
حمزہ رضا ربیع الاول شریف کی سجاوٹ کا سارا سامان ہو گیا ہے نا, کچھ رہ تو نہیں گیا؟
جی جی دادا جان, جھنڈے بھی لے لیے اور گھر کی سجاوٹ کے لیے جھنڈیاں بھی لے لی ہیں. بڑا والا جھنڈا گھر کے لیے اور دوسرا جھنڈا آپ کی گاڑی کے لیے اور تیسرا میری سائیکل کا جھنڈا ہے.
اچھا ماشاءاللہ یہ اچھا ہو گیا.
پھر بھی اگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو مکتبۃ المدینہ سے ہم پھر سے خرید لیں گے. پیارے دوستو آپ بھی ربیع الاول کی سجاوٹ کا سامان اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے,
اور آن لائن بھی اپنے گھر پر منگوانے کے لیے
0313-1139-278 پر رابطہ کر سکتے ہیں, یا مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatulmadina.com سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں.
ارے خیریت تو ہے اعظم صاحب، بس اب یہ درخت نہیں رہے گا، روز میری گاڑی گندی کر دیتا ہے۔
درخت کٹ جائے گا تو مجھے گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی اسپیس مل جائے گا۔
کل مالی اور مزدور کو بلا لیتے ہیں، درخت کٹ جائے گا، جگہ بھی صاف ہو جائے گی اور گاڑی بھی آرام سے کھڑی ہو جائے گی۔ اس درخت کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، بلکہ وسیم صاحب آپ کا تو بچپن اس کے سائے میں کھیلتے گزرا ہے۔
حیدر رضا صاحب، آپ تو درخت کے معاملے میں ایموشنل ہو رہے ہیں۔
شہر کی جگہ کتنی قیمتی ہوتی ہے اور اس درخت نے فضول میں اتنی بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ پارکنگ ہماری سہولت ہے، درخت ہماری ضرورت ہے۔ ارے حیدر رضا صاحب، اس درخت میں اب بچا ہی کیا ہے، اتنا بوڑھا تو ہو گیا ہے، پھل تو دیتا نہیں ہے اور جڑیں دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔
اس درخت کی وجہ سے سوسائٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے، روز پتے گرنے کی وجہ سے صفائی والا بھی شکایت کرتا رہتا ہے۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس جگہ کی صفائی کر دیا کروں گا، آپ درخت نہ کاٹیں۔
کل صبح مزدور آ جائیں گے، درخت کاٹ دیا جائے گا۔
کل آپ کو کاٹ دیں گے، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔
ہاں حمزہ رضا، شاید کل میرا آخری دن ہو۔
آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔
میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں تو برسوں سے یہی کھڑا ہوں، تمہارے ابو کو بچپن میں دیکھا، تمہیں گود سے اتر کر چلتے دیکھا، تمہیں کھیلتے دیکھا، تمہیں ہنستے دیکھا، ہمیں سب یاد ہے۔ جب وسیم چھوٹا تھا وہ میری شاخ کے نیچے بیٹھ کر اپنا بستہ کھولتا تھا، میں ہوا کو اپنے پتوں سے چھان کر اس پر بھیجتا تھا۔ اعظم بھی بچپن میں میرے نیچے کھیلتا تھا، آج وہی اعظم کہتا ہے درخت ہٹا دو، پارکنگ بنا دو۔ تم لوگوں نے میرے سائے میں پکنک کی، میرے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا، میری شاخ پر جھولا باندھا۔ جب تم تھک جاتے تھے میں تمہیں آرام دیتا تھا، جب دھوپ تیز ہوتی تھی میں تمہیں بچاتا تھا، بارش میں بھیگتا رہا لیکن تمہیں بھیگنے سے بچاتا رہا، گرمی میں جلتا رہا مگر تمہیں ٹھنڈا سایہ دیتا رہا۔ تم لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے مگر میں گلی کا پہرے دار بن کر کھڑا رہتا تھا۔
درخت تو ہمیں آکسیجن فراہم کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، اگر درخت نہ ہو تو ہم سانس بھی نہ لے سکیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہماری کتاب، پینسلیں اور اسکول کی ڈیسکز بھی درخت کی لکڑی ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔
درختوں کے ہم پر بہت سے احسانات تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہیں۔
تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پودا لگانا ہے،
درخت بنانا ہے۔
دادا جان، جو درخت لگاتا ہے اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن جو درخت کی حفاظت کرتا ہے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ رضا کے اس سوال کے بارے میں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کی توسیع، پارکنگ کے نام پر ارد گرد لگے درختوں کو بہت بے دردی سے کاٹ دیتے ہیں۔ سوسائٹی کے اس عمومی رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ بڑے دلچسپ انداز میں درخت کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ درخت اگر مائنس ہو جائے نا تو معاشرہ تباہ ہو جائے۔ درخت ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، ہمارے جو سانس سے نکلتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، زہریلی گیس ہے، اور جو ہم لیتے ہیں سانس اس میں آکسیجن ہوتی ہے، یہ درخت اس کا بہترین ذریعہ ہے آکسیجن حاصل کرنے کا۔ اگر درخت نہ رہیں تو آکسیجن کہاں سے ملے گی، پرابلم ہوگا۔ تو اس طرح 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 کے مسائل دنیا میں کھڑے ہو رہے ہیں درخت کٹنے کی وجہ سے، درخت بہت کٹ رہے ہیں اور اس طرح کافی نقصان ہو رہا ہے۔ تو جب ہی تو دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو وہ شجرکاری مہم چلائے ہوئے، اور آج غالباً شجرکاری کا پہلا دن ہے نا، ایک مہم کے
جی
اگست،
یکم اگست یوم شجرکاری ہے،
پہلی اگست، فرسٹ اگست یوم شجرکاری،
اور یہ پورا مہینہ ماہ شجرکاری ہے۔ اور اس بار ہم نے ایک سلوگن دیا ہے، ہر بشر ایک شجر، ہر عاشق رسول جو ہے وہ ایک پودا لگائے، اور بالخصوص جو ہمارے وطن کی اس وقت کیفیت ہے، موسمی حالات ہیں، تو 25 کروڑ پاکستانی ایک ایک پودا لگائیں اور اس کو درخت بنائیں، اس کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے وطن کا ماحول بدلے گا۔ دعوت اسلامی نے تو الحمدللہ ایف جی آر ایف نے شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کل ہم لائیو ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں دوپہر 2:30 بجے ماہ شجرکاری کے حوالے سے، جس میں مزید پاکستان بھر سے لائیو شجرکاری کے مناظر دکھائے جائیں گے۔ تو امیر علیہ سنت نے بہت ساری دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور ضرور یہ سوال بھی تھا کہ ثواب ہے اور سنبھالنا اور لگانا، تو اس بارے میں بھی رہنمائی ہو جائے۔
شجرکاری اگر اچھی نیت سے کرتے ہیں تو ثواب تو ملے گا، اس میں تو حدیث میں ہے۔ اور اب یہ کہ اس کو بچانا، اب اس کو کاٹنے سے بچانا، اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب شجر لگایا تو اس کے فوائد ہیں۔ اب ایک اگر فائدہ مائنس کر رہے ہیں لوگ، تو اس کو اچھی نیت سے بچائے گا تب بھی امید ہے ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ کہ ہٹانا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔
حضور، اس میں کئی ملکوں میں یہ قوانین دیکھا گیا، کہ قانون دیکھا گیا کہ اگر کہیں ایک درخت آپ کو ضروری ہے ہٹانا، تو ایک تو وہ گورنمنٹ سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بدلے ایک سے زائد درخت لگاتے ہیں، یعنی پودے لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر ہم اپنے ذمے کچھ کام لیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، روزانہ اس علاقے کو، ہمارے شہر کو ہم کتنی پولیوشن دے رہے ہیں ہماری گاڑی سے، ہمارے موٹر سائیکل سے، اور اگر فیکٹری میری ہے تو میری فیکٹری روزانہ کتنا دھواں چھوڑ رہی ہے، تو وہ کفارہ کہہ لیں یا کم از کم کمپنسیشن میں کم از کم کچھ پودے تو ہم لگائیں نا، تاکہ اس شہر کو، ہمارے ماحول کو ہم اچھے طریقے سے آکسیجن مہیا کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو بہترین ماحول دے سکیں۔
بالکل دیکھیے، متبادل درخت لگا دیا جائے، لیکن اب یہ کہ متبادل ہو نہیں سکتا۔ اب جیسے یہ درخت جو لگایا، لگا ہوا ہے برسوں سے، اب اس کی جگہ فوراً اتنا بڑا درخت تو ملتا ہی نہیں ہے،
ایسا ہی
یہ لگ جائے گا، پودا ہی لگے گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس حساب سے اندازہ لگا کر کئی درخت اس کے بدلے کئی پودے لگا لیے جائیں، ایسا ہی یہ سمجھ میں آتا ہے، تاکہ اس کی کمی کسی حد تک پوری ہو جائے اور پھر اس پودے کی حفاظت کی جائے، ورنہ تو پرندے چگ لیں گے، بکری چگ لے گی، چر لے گی اس کو، تو یہ چلا جائے گا، تو اس کی حفاظت کریں۔ تو اسی لیے وہ ہمارے یہاں نعرہ ہے نا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے،
بنانا انشاءاللہ۔
پودا یہ شروعات میں چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کو پودا بولتے ہیں، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو درخت بولتے ہیں۔
اب ایف جی آر ایف کی طرف سے لگائے گئے اب ہزاروں ایسے پودے ہیں جو درخت بن چکے ہیں، بلکہ کئی تو پھلدار درخت بن چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں لاہور میں تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ کئی 100 پودوں پر ایک باغ لگایا گیا تھا انجیر کا، وہ انجیر کا پھل دینے لگا ہے، زیتون کے لگائے تو زیتون کا پھل دینے لگ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو جیسے ہم نے کہا کہ ہر پاکستانی پودا لگائے، بلکہ دنیا بھر میں پودوں کی حاجت ہے، بنگلہ دیش میں آدھی شاہد صاحب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم پودے لگائیں۔ اور اگر آپ پودے خود نہیں لگا سکتے، اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، تو یہ کام آپ ہمیں ایف جی آر ایف کو دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایف جی آر ایف کے جو ہماری مجلس ہے وہ پودا بھی لگا رہی ہے۔ ہم اب کوشش ہی یہ کرتے ہیں کہ پودے وہاں لگائیں جہاں مالی بھی ہو، پانی بھی ہو، حفاظت کا انتظام بھی ہو، تاکہ یہ درخت بنے۔ ہمارا ایک انشاءاللہ مزید ارادہ ہے کہ ایکڑوں پر مشتمل کچھ فارسٹ جنگل بنانے کی طرف بھی الحمدللہ مشاورت جاری ہے۔ تو آپ چاہیں تو ایف جی آر ایف کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایف جی آر ایف کے اکاؤنٹ میں آپ رقم جمع کروائیں تو آگے اس کے پلانٹیشن یا شجرکاری لکھ دیں، تو ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ کی رقم کو استعمال کیا جائے گا۔
بہرحال سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجرکاری کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، یہ گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے۔ درخت اور پودے فضائی آلودگی، یعنی دھواں اور گرد و غبار وغیرہ جو اڑتی رہتی ہے، اس میں کمی کرتے ہیں۔ درخت اور پودوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے، اس سے بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے، کیونکہ جو آلات گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں کمی آ جاتی ہے یا بالکل ہی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اس طرح درختوں اور پودوں سے آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ درخت لینڈ سلائڈنگ یعنی مٹی یا چٹان کے تودے کا پھسل کر اور اونچی جگہ سے گرنے کی روک تھام کا بھی باعث بنتے ہیں، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ یوں ہی درخت اور پودے گلوبل وارمنگ میں بھی کمی کا باعث بنتے ہیں، عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کاٹنا، صنعتوں کا تیزی سے قیام میں لانا اور گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ اگر درختوں کی حفاظت کی جائے بلکہ مزید درخت لگانے کا اہتمام کیا جائے تو ان خطرناک نقصانات سے بچنے کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ، ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم
توبوا إلى الله
أستغفر صلی اللہ علیہ محمد۔
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔
حافظے کی کمزوری کا ایک سبب بدنگاہی اور ٹی وی یوٹیوب وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ اللہ والوں کے 12 واقعات قسط پہلی پڑھ یا سن لے، اسے اپنے نیک بندوں کا خاص فیضان عطا کر کے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ ام عطار کی برسی 17 سفر شریف، درخواست کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کر کہیے۔ یا اللہ پاک، اس کا ثواب ام عطار اور ساری امت کو عنایت فرما۔ یا اللہ پاک، میری ماں کو ایصال ثواب کرنے والے کا دونوں جہانوں میں بیڑا پار کر۔ اللہم آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ اللہ والوں کے 12 واقعات اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ داتا حضور کا مختصر تعارف، ہر غم کے بدلے ایک نور، حافظے کی تباہی کا ایک سبب، ایک نیکی کام آ گئی، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔
الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مختلف مواقع پر اور مختلف مہینوں میں جو ہے روزہ تحریک کا سلسلہ چلتا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے کی بھی ترغیب ہوتی ہے۔ سفر المظفر کے مبارک مہینے میں روزہ تحریک بھی جاری ہے، اور 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی اس میں ترغیب بھی تھی۔ آئیے اس کی نیتیں دیکھتے ہیں۔
سفر شریف 1448 میں ملنے والی دینی تحریکیں، کھل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,237، اسلامی بہنوں کی تعداد 39,025، ٹوٹل تعداد 65,262، روزانہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 50,880، اسلامی بہنوں کی تعداد 70,457، ٹوٹل نیتیں 121,337،
مدنی چل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ ایک سال کی دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر ایک، کس نبی علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر ان کو زندہ کیا؟ سوال نمبر دو، درخت لگانا کون سا صدقہ ہے؟ سوال نمبر تین، درخت وہ کون سی انتہائی اہم گیس فراہم کرتے ہیں جو انسانی زندگی رہنے کے لیے بہت ضروری ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308-2626-000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341-1255-554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
25 جولائی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر ایک، وہ کون سا اہم کام ہے جس کی وجہ سے بندہ تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزہ رکھ کر پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے؟ جواب، اچھا اخلاق۔ سوال نمبر دو، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم کر لیا تھا؟ جواب، تقریباً 4 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر تین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جن دو مبلغوں کو انطاکیہ شہر میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کے نام بتائیے؟ جواب، صادق اور مصدوق۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، مہتاب خان راولپنڈی پنجاب پاکستان، محمد جمیل رضا تاری مدنی مانسیرا خیبر پختونخوا پاکستان، محمد علیم خیرپور میرس سندھ پاکستان، محمد شاہد سیالکوٹ پنجاب پاکستان، بنت غلام مجتبیٰ ناریجو دادو سندھ پاکستان، ام اروا تاریہ راولپنڈی پنجاب پاکستان، بنت منصور احمد جیکب آباد سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت غلام مجتبیٰ ناریجو دادو سندھ پاکستان، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
مدری چل کے ناظرین، 17 سفر شریف امیر علیہ السنت دار برکات ملالیہ کی والدہ کا سالانہ یوم برسی ہے۔ اس سلسلے میں امیر علیہ السنت نے بھی فاتحہ کا اہتمام کیا تھا اور فیضان مدینہ کراچی میں بھی اس اعلی ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔
نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔